المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صلى الله عليه محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجكم
أذن گرامی دلی سے ایک فقہی مسئلہ میں آپ عزیزان کی سماعت کی نظر کرو اور اس کے بعد اپنے موضوع پر ہم بات کریں. ایک مسئلہ اکثر بیان کرتا ہوں اور اس مسئلے کا نام میں نے رکھا ہے ڈسکاؤنٹ پیکیج. سمجھانے کے لیے شریعت کے پاس ایک ڈسکاؤنٹ پیکیج ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو شریعت کی بارگاہ میں رب العزت کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کو تیار ہیں.
سبحان اللہ.
ان کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ مسئلہ سمپل سا ہے, سادہ سا ہے. فرض کر لیں ایک شخص کی قضا نمازیں بہت ساری باقی ہیں یا روزے قضا بہت سارے باقی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے بھی انسان ایسے ماحول میں پلا بڑھا ہے, ایسے گھرانے میں پلا بڑھا ہے جہاں پر فرض کر لیں کسی وجہ سے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی نماز کو روزے کو. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان جب پردیس میں آتا ہے تو اس کو خود بخود رب العزت کا نظام ہے, اہل بیت اطہار سے مودت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی شاید جتنا لمبی لمبی ڈرائیوز کر کے یہاں پر آپ لوگ پہنچتے ہیں شاید ہم اتنی آسانی سے اتنی لمبی ڈرائیو نہ کریں ایک بجلس سننے کے لیے. ایک ایک گھنٹہ, دو دو گھنٹہ, تین تین گھنٹہ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں. یہ ایک ہوتی ہے قدرتی طور پر پروردگار کی طرف سے ہے. تو خیال آیا 25 سال کی عمر میں, 35 سال کی عمر میں کہ یار نمازیں نہیں پڑھیں, روزے نہیں رکھے. تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ انسان جب چاہتا ہے کہ نمازوں کی قضا کرے, روزوں کی قضا کرے, تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی میں کتنی نمازوں کی قضا کروں؟ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ کتنی. مال تو ہے نہیں کہ ایک ہی چیز کا حساب رکھا ہوا ہو. لین دین میں تو انسان پھر بھی ہر چیز کا حساب کتاب رکھ لیتا ہے. اللہ کی بات ہے, نماز روزے کی بات ہے, کیا پتا کتنی باقی ہیں کتنی باقی. تو اب خدا کہتا ہے کوئی بات نہیں, تم آ گئے ہو نا میرے بندے واپس, تو ہم ایک کام کرتے ہیں, تمہارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تم ایمانداری سے بتاؤ کم سے کم کتنی ہے, زیادہ سے زیادہ کتنی. اب اس میں کوئی جبریل نازل نہیں ہوں گے, کوئی مولانا فیصلہ نہیں کریں گے, کوئی امام خواب میں نہیں آنے والے, آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. ممکن ہے آپ کا سن 25 سال کا ہو, آپ کا حساب کتاب اور ہوگا. کسی کا سن 50 سال کا ہے, اس کا حساب کتاب اور ہوگا. 25 سال کا سن ہے, مرد ہے, 15 سال کی عمر میں نمازیں واجب ہوئی, تو ٹوٹل 10 سال کی نمازیں. ان میں سے فرض کر لیں آپ کہتے ہیں صاحب پچھلے 2 سال سے تو پڑھ لو, معاملہ 8 سال کا ہے. اور ان 8 سالوں میں بھی ایسا نہیں کہ کبھی نہیں پڑھی. اب ایک آدمی جو 25% نمازیں پڑھتا تھا, ایک آدمی 50% پڑھتا تھا, ایک آدمی 75%, ہر ایک کا اپنا حساب کتاب ہے. آپ حساب کتاب لگا لیں گے کتنی باقی ہیں, کم سے کم کتنی ہیں, زیادہ سے زیادہ کتنی. اب آپ کہتے ہیں صاحب کم سے کم 5 سال کی ہیں, زیادہ سے زیادہ 7 سال کی ہیں. مثال کے, اب یہ مثال دے رہا ہوں میں, ہر ایک کی مثال الگ الگ ہوگی. खुदा कहते देखो अगर तुम तौबा करने नहीं आते हो तो फिर तो जो एक्चुअल है वो हिसाब किताब होगा कयामत, लेकिन अगर तुम आ गए, सर झुका लिया, तुमने सरेंडर कर दिया, अपने आप को पेश कर दिया अल्लाह की अदालत में, हम तुम्हारे साथ एक सौदा करते हैं, जो कम से कम तुम्हारे हिसाब से वाजिब है वो पढ़ लो, जो डिफरेंस होगा वैसे ही तुम्हें माफ किया। यानी तुम समझते हो कि मिसाल के तौर पर कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 6 साल, तो ठीक है तुम 5 की पढ़ लो, अगर 6 की थी भी तो हम बाकी 1 साल की माफ कर देंगे। अगर तुम समझते हो कि कम से कम 10 साल के रोजे बाकी हैं, ज्यादा से ज्यादा 12 साल के रोजे बाकी हैं, तुम 10 के रख लो, 2 साल के हम ऐसे ही माफ कर देंगे। तो ये एक शरी मसला है जो बहरहाल उन तमाम लोगों के लिए जो पलट कर आना चाहते हैं, लौट कर आना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, मसाइल फिरका की हद तक अहले बैत या थार की बारगाह में, रब्बुल इज्जत की बारगाह में हुर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए रास्ता आज
जिंदाबाद।
इरफान इमामत और उसके तकाजे के इनवान से मुसलसल जो है वो हमारी गुफ्तगू चल रही है, और बहुत ही एक अपने पेश से हम इस मौजू को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने अर्ज किया कि इमामत का मसला बुनियादी तरीन और कलीदी तरीन मसला है पूरे आलम इस्लाम के दरमियान, उन राहों को समझने और समझाने के लिए कि जो दीन और दीन फहमी के हवाले से ताल्लुक रखती है। यानी पहले दिन से जो राहें अलग हुई हैं अली के शियों की और गैरों की, वो बुनियाद या वो मरकजी नुक्ता जो है वो नुक्ता इमामत है।
माशाल्लाह,
ये बुनियादी तरीन मसला है, वरना तौहीद किसी ना किसी अंदाज से पूरा आलम इस्लाम मानता है, रिसालत किसी ना किसी अंदाज से पूरा आलम इस्लाम मानता है, कयामत पूरा आलम इस्लाम मानता है, इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। कुछ नुकात हैं जिस पर कभी गौर व फिक्र होता है, कभी बहस मुबाहसा होता है, कभी जंग व जदाल हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसूलन तौहीद, रिसालत और कयामत इस पर तकरीबन आलम इस्लाम मुत्तफिक है। फुरूई मसाइल के अंदर इख्तलाफ, इमामत का मसला अहम तरीन मसला है, विलायत अहले बैत अथार का मसला अहम तरीन मसला है। और जन ग्रामी हमने कहा था कि जो मुसलसल हम बातें कर रहे हैं उसका खुलासा यह है कि अगर फिक्र इमामत, नजरिए इमामत, ज़रूरत इमामत, इरफान इमामत तक पहुंचना है तो पहले तौहीद को एक खास अंदाज से देखना और समझना पड़ेगा, उसके लिंक को समझना पड़ेगा रिसालत के साथ, और फिर उसके लिंक को समझना पड़ेगा इमामत के साथ। तो समझ में आएगा कि इमामत की जरूरत है किस हद तक है, कहां तक है, और इमाम का मकाम और मर्तबा किस लेवल तक है।
माशाल्लाह।
और जाहिर सी बात है कि इस इनवान के साथ साथ हमने एक कोशिश तो की है और उसके तकाजे हैं। जब इंसान इमामत के नजरिए को तस्लीम करता है, इमामत को समझता है, तो फिर एक जुमले के अंदर जुमला कहना चाह रहा हूं, गौर कीजिएगा क्योंकि इस पर बात बाद में होगी, कि अली को मानना और है, अली की मानना और
है।
यानी इरफान इमामत यह है कि अली को मानो, उसका तकाजा यह है कि अली की मानो, दोनों जरूरी है। अली को मानने के बाद अगर अली की मानने से इनकार कर दोगे तो बोला कायनात नजल वल्लाह में बहुत सारी मर्जी पड़े अपने मानने वालों के, खैर बात कैसे कहीं निकल जाएगी, मुझे इस वक्त इस बहस में नहीं जाना। हमने बात की कि तौहीद को समझेंगे, और जाहिर सी बात है मेरी ख्वाहिश ही थी कि एक गुफ्तगु के अंदर इस तौहीद पर बात मुकम्मल हो जाती, हम नुक्ते को आगे बढ़ा देते, लेकिन आप अजीजान की इतनी खूबसूरत समातें कि मेरा दिल चाहता है कि जब आप लोग सुन रहे होते हैं, जिस अंदाज से आप मामले की गहराई तक पहुंच रहे होते हैं, मेरा दिल चाहता है कि इसको और ज़्यादा खोल कर आपके सामने बयान करूं। वो सूरह तौहीद जो आएगा आधे घंटे में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, आज हमारी तीसरी गुफ्तगू उस पर हो रही है। परवरदिगार आलम ने अपनी तौहीद के लिए जो कुरान मजीद में सूरह मुंतखब किया वह है सूरह तौहीद। मुझे एक खास नुक्ते, एक जुमले की खातिर यूँ समझ लीजिए कि पिछले तकरीबन 2-3 गुफ्तगू की जहमत आपको दे रहा हूँ, यानी एक जुमले के लिए 3 घंटे की जहमत आपको दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुख्तसर तरीन, जामे तरीन, مدلل ترین پروردگار عالم نے اپنی توحید کو اس سورہ مبارک توحید کے اندر بیان فرمایا. یعنی اگر توحید کو مکمل طور پر سمجھنا ہے کہ توحید ہے کیا تو سورہ توحید کافی ہے. اگر اس کی گہرائی میں جا کر انسان کو سمجھے. اور ہم نے لفظ ہو اللہ احد سے بات کا آغاز کیا. وہ ہوا کیا ہے جو اللہ احد سے پہلے ہے, وہ اللہ کیا ہے, وہ احد کیا ہے, وہ اللہ الصمد کیا ہے, وہ لم یلد کیا ہے, وہ لم یولد کیا ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ پروردگار ان میں سے ایک ایک معاملے پر اتنا حساس ہے. لفظ احد پر پروردگار کی حساسیت اور انداز کی. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ الصمد اس کا ایک الگ مزاج اور انداز ہے کہ وہ صمدیت کیا ہے پروردگار عالم کی. لم یلد ولم یولد, پروردگار نے کسی کو جنم نہیں دیا, کوئی خدا کی اولاد نہیں ہے. عیسائیوں نے جب جناب عیسیٰ کو پروردگار کا بیٹا مانا, اتنا حساس ہے پروردگار اس مسئلے میں کہ پوری عیسائیت کے سامنے مباہلے کا اعلان کر دیا کہ میرے حبیب جاؤ جا کر مباہلہ کرو, جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرو. پروردگار اس معاملے پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے.
ماشاءاللہ
سبحان اللہ.
لم یلد ولم یولد. اور آج آخری جملے پر بات ہو رہی ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے بعد ہم اس کے رسالت سے لنک کو سمجھیں گے. اور اگر مجھے موقع ملا تو آج کم از کم میں اس آیت پر بھی کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کو ہم نے پہلے دن سے سرنامہ کلام قرار دیا, اور کل پہلی مرتبہ اس آیت کا صرف ترجمہ آ سکا, اس کے علاوہ میں زیادہ بات اس پر نہیں کر سکا. ولم یکن لہ کفوا احد, یاد رکھنا تمہارا پروردگار احد ہے, وہ صمد ہے, وہ لم یلد ہے, وہ لم یولد ہے. اور اس کے بعد ایک بات آخری یاد رکھنا, لم یکن لہ کفوا احد, اس پوری کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے, کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو پروردگار کی برابری کا دعویٰ کر سکے, کفو قرار پا سکے. ولم یکن لہ کفوا احد, وہ لفظ جو اپنے لیے استعمال کیا تھا احد, اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ احد نہیں اس دنیا کے اندر, ایک نہیں اس دنیا کے اندر کہ جو پروردگار کی ہمسری کر سکے, برابری کر سکے. امام فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ پروردگار عالم بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس بلندی پر ہے کہ جس بلندی پر آ کر گنجائش نہیں ہے کہ کوئی پروردگار کے برابر میں آ کے کھڑا ہو سکے, کوئی پروردگار کی ہمسری کر سکے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پروردگار اس معاملے میں بھی کسی قسم کے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. یاد رکھنا, جس مقام اور مرتبے پر پروردگار ہے اس مرتبے پر کائنات کی کوئی ہستی, کوئی شے, کوئی مخلوق, کوئی وجود اس مقام پر نہیں آ سکتا. یہ غلطی نہیں کرنی ہے کہ کسی کو خدا کہہ دو, لیکن یہ بھی غلطی نہیں کرنا کہ کسی کو مظہر خدا ماننے سے انکار کر دو.
مظہر ذات خدا معجز نما مشکل کشا,
سبحان اللہ.
مظہر ذات خدا معجز نما مشکل کشا, ہر لقب مخصوص ہے ایک ذات حیدر کے لیے.
سبحان اللہ.
جنگ حیدر جنگ فتح
پر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جنگ خیبر فتح ہوتی بھی تو ہوتی کس طرح, جنگ خیبر فتح ہوتی بھی تو ہوتی کس طرح, منتظر تھا باب خیبر دست حیدر کے لیے. سلوات
صلی اللہ محمد علیہ.
اب بات آگے تھے نقطہ سنتے چلیں, میرے آج ایجنڈے میں شامل نہیں تھا نقطہ, لیکن بڑا خوبصورت نقطہ ہے. آپ نے دیکھا ہے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جتنا خوبصورت بچہ ہو, جتنے بڑے خاندان کا ہو, جتنے زیادہ رشتہ دار ہوں, تو بچہ تو بیچارہ پیدا ہو گیا, لیکن اس کے بعد ایک جنگ چھڑ جاتی ہے بڑوں میں, سب چہرہ کس پہ گیا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بال کس پہ گئے, آنکھیں کس پہ گئی ہیں, لب کس پہ گئے, کوئی کہتا ہے بھائی آنکھیں میرے جیسی ہیں, کوئی کہتا ہے چہرہ اس کے جیسا ہے, کوئی کہتا ہے بال اس کے جیسے ہیں, رنگ روپ اس کے جیسا ہے. جب مولا کائنات اس دنیا میں آئے, اب علماء نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے اس کو, میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں لیکن آپ کے سامنے صرف اشارہ تنس کر رہا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ ایک چھوٹی موٹی جسے کہتے ہیں مقابلہ شروع ہو گیا, جیسے ہی مولا کائنات دنیا کے اندر تشریف لائے پروردگار کو اتنا پیار آیا؟ اب نہیں پتا, خدا نے پہلے کہا, رسول نے پہلے کہا, اب یہ انداز ہے بیان کرنے کا, انداز ہے ممبر کا, خطابت کا انداز ہے. خدا نے کہا کہ دیکھ تیری آنکھیں کیسی ہیں, تیری آنکھوں کو میں اللہ کر دیتے ہیں, خوبصورت ہے اللہ کر دیتے ہیں, اللہ کر دیتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ بابا ایک کے بعد ایک اللہ لیتا جا رہا ہے, ہاتھ اللہ نے لے لیے, آنکھیں اللہ نے لے لی, زبان لسان اللہ ہو گئی, چہرہ وجہ اللہ ہو گیا, اب کچھ نہیں بچا پیغمبر کو, جو بچا سارا پیغمبر نے کھینچ لیا. لحم کا لحمی, بات یہ ہے, جملہ علماء کا یہ ہے, کہتے بابا جب علی آئے پہلے دن ہی آتے ہی ختم ہو گئے, آنے کے ساتھ ہی علی ختم ہو گئے. یعنی جب تک علی کا وجود اپنا تھا تب تک اپنا تھا, لیکن جیسے ہی بات مکمل ہوئی خدا نے کہا وجہ اللہ, لسان اللہ, ید اللہ, عین اللہ, محمد نے کہا میرا خون تیرا خون, میرا خون تیرا گوشت میرا گوشت, اب علی رہے ہی نہیں, آدھا خدا بن گیا آدھا محمد. اگر علی کو سمجھ لو گے تو خدا کی قسم خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا, محمد بھی سمجھ میں آ جائے گا. اچھا عجیب بات ہے نگرامی, یہ ہے کہ مزاج ربوبیت میں جو انداز آیا, اللہ نے وہی انداز رسالت کو دیا, وہی انداز امامت کو دیا. کوئی ایسا نہیں ہے جو ربوبیت کے منزل پر, خالقیت کی منزل پر, الوہیت کی منزل پر پروردگار کی ہمسری کر سکے. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رسالت کی منزل پر پیغمبر اکرم کی ہمراہی کر سکے. اور یاد رکھیے گا, کائنات میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو ولایت کی منزل پر مولا کائنات کی ہمسری کر سکے. یہی بات ہے, چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا, اب انداز ہے روایت کا, میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اللہ کے فرزند رسول, میرا دل چاہتا ہے کہ کہوں السلام علیکم یا امیر المومنین, اور فرما رہے چھٹے امام, امام معصوم, امام نے فرمایا صحیح ہے غلط نہیں کہو گے, لیکن یہ لفظ مخصوص ہے میرے دادا علی ابن ابی طالب سے. عجیب بات ہے حضرت گرامی, مولا کائنات اور پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. اللہ میں نے پچھلے سال بھی اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا, پھر عرض کر رہا ہوں, یاد رکھنا اس پوری امت رسالت میں پیغمبر اکرم کے وجود مقدس سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں, جتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں, جتنے بڑے بڑے صوفیاء ہیں, جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, مجتہدین ہیں, مراجعین ہیں, کوئی بھی ہے, جتنا بڑا انسان بھی ہو, لا يخاص بنا اہل البیت احد من هذه الامه, یاد رکھنا اس پوری امت میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جس کا ہمارے اہل بیت کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا جا سکتا. اذان گرامی, آپ جا کر مراجعین کو پوچھیے, بڑے سے بڑے مراجعین کو جا کے پوچھیے, بڑے سے بڑے استاد مرجع کو جا کر پوچھیے, بڑے سے بڑے مجتہد کو جا کر پوچھیے, آج بھی سارے تسلیم خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور یہ جملہ نظر زبان پر آتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے قدموں کی خاک کے برابر ہیں. طفل مکتب ہے امام کے سامنے, کسی مرجع کی حیثیت نہیں ہے, کسی عالم کی حیثیت نہیں ہے, کسی مجتہد کی حیثیت نہیں ہے, اپنے آپ کو اہل بیت اطہار کے برابر میں لا کے کھڑا کر سکے, کسی کی حیثیت نہیں, گنجائش نہیں. ہاں یہ اور بات ہے, ہمارے مقابلے میں ان کا مقام بہت بلند ہے. میں پتہ نہیں کیسے سمجھاؤں, سمجھانے کے لیے مثال دے دیتا ہوں, اگر سمجھا پایا تو ہو جائے گی مثال, چلوا پڑے محمد والے. مجھے بات بتائیے ایمانداری سے, اگر مثال کے طور پر ایک بہت بڑی جھیل ہے, پتہ نہیں کروڑوں لیٹر پانی اس کے اندر موجود ہے, اربوں لیٹر پانی اس کے اندر موجود ہے, اس جھیل میں سے مثال کے طور پر جناب علی ایک جگ پانی کا نکال لیں یا ایک گلاس پانی کا نکال لیں, اس گلاس پانی کی اس جھیل کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت کچھ بھی حیثیت نہیں. ایک سلوا پڑھتے محمد والے,
اللهم صل علی محمد والے محمد.
اس پانی کے گلاس کی اس جھیل کے سامنے اس جھیل کوئی حیثیت نہیں. लेकिन जब उस झील के सामने समंदर को लेकर आ जाए, अब उस झील की क्या हैसियत है? तो अभी समझाने के लिए बात है, समंदर फिर भी कहीं ना कहीं जाकर महदूद हो जाता है, लेकिन समझाने की बात कर रहा हूं कि जो इमामत का मर्तबा है वो समंदरों वाला है। सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो ओलावार मराजीन है वो झील वाली बातें, हमारी और आपकी हैसियत पानी के कतरे और मिसाल के तौर पर गिलास के बारे में। हम जब अलमा से मुकाबला करते हैं तो उलमा के सामने हमारी हैसियत किसी चीज की नहीं है, लेकिन जब आलिम का और मुज्तहिद और मर्जे का मुकाबला इमाम के साथ होगा तो याद रखना मर्जे की भी कोई हैसियत नहीं। खैर बात कहीं से कहीं निकल गई। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अगर ये बात समझ में आ गई, जनाब जहरा की फजीलत का एक नुक्ता आपके सामने पेश कर रहा हूं, चलवा पढ़िएगा। कोई नहीं है जो बराबरी कर सके, जो कोई नहीं है जो हमसरी कर सके, इसलिए कि रब्बुल इज्जत की जात, अब एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं अहले फहम अहले अदब के लिए और बात को आगे बढ़ा दूंगा, रब्बुल इज्जत की जात वाजिबुल वजूद की जात है, और कायनात की जितनी भी मखलूकात मुमकिन वजूद की जात, तो मुमकिन और वाजिब का मुकाबला ही नहीं है।
सुभान अल्लाह, बेशक
मुमकिन और वाजिब का मुकाबला ही नहीं है। देखिए जनाब गिरामी, एक बात होती है याद रखिएगा, बाज़ औक़ात इंसान अक्ली एतबार से समझने की कोशिश करता है तो फेल हो जाता है जब सही तरह से समझ नहीं पाता कि बात क्या है। मैंने कह दिया कि साहब कायनात की हर मखलूक मुमकिन वजूद है, और मुमकिन का मतलब ही यह है कि वो महदूद होते हैं। ग्रामी महदूद होने के बावजूद भी आज की दुनिया एक लफ्ज इस्तेमाल करती है जो कहा जाता है वर्चुअली अनलिमिटेड। एक होता है अनलिमिटेड, रियल अनलिमिटेड, एक होता है वर्चुअली अनलिमिटेड, यानी वैसे तो लिमिटेड है, बजाय तो महदूद है, लेकिन अगर मैं और आप गौर करने जाए तो लामहदूद है, यानी समंदर कहीं ना कहीं जाकर महदूद है, लेकिन मेरी और आपकी औकात नहीं है कि उसकी हदों को पहचान सकें। इसी पर तो कहा हमको हैदर के फजाइल की कोई हद ना मिली, तुमको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं।
मैं खार हूं अगरचे ना जन्नत में जा सकूं, मैं खार हूं अगरचे ना जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बाद मर्ग ही कुछ काम आ सकूं, ईंधन बना दे मुझको जहन्नम का ऐ खुदा, मैं दुश्मन अली के कलेजे जला सकूं। नारे हैदरी,
अब एक नुक्ता मुझे अज़ा ज़हरा के हवाले से अर्ज करना है खिदमत में, परवरदिगार की ज़ात वाजिबुल वजूद, कायनात की जितनी मखलूक है सब मुमकिनुल वजूद, लेकिन मुमकिनुल वजूद में एक मरहला है रिसालत पैगंबर अकरम का। मैं उस दरस खारिज में मौजूद था जब उस्ताद बुजुर्गवार मरजे बुजुर्ग हजरत आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने यह बात फरमाई थी और मैंने खुद सुनी हुआ बैठकर, इसलिए आपके सामने पूरी दयानतदारी और इत्मीनान के साथ उसको कोट कर रहा हूं। आज तो और रिकॉर्ड भी मौजूद है उनकी तकारीर, हजरत ज़हरा की शहादत के अय्याम थे, और एक दिन पहले जो आखिरी तकरीर थी दरस खारिज से पहले, उसूल का दरस खारिज हुआ करता था, सुबह हम जाते थे उनके दरस में, और शहादत से एक दिन पहले क़िबला ने जो है वो समझे पूरी दरस खारिज जनाब ज़हरा के नाम कर दी, आखिरी बंदा था, फरमाने लगे कि सबसे ऊंची जात रब्बुल इज्जत की जात वाजिब का, उसके बाद अगर कोई कुर्सी नजर आती है तो उस पर एक ही जात बैठी हुई नजर आती है, उसका नाम है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अल्लाह के रसूल, और जिस तरह अल्लाह की हमसरी करने वाला कोई नहीं, इस तरह मोहम्मद की हमसरी करने वाला भी कोई नहीं,
बेशक बेशक,
और पैगंबर के बाद जो अगली कुर्सी नजर आती है
सुभान अल्लाह,
उस पर नजर आते हैं मौला कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहि वसल्लम। बाद अज़ नबी बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, पैगंबर के बाद जो सबसे बड़ा मकाम है वो मौला कायनात का, परवरदिगार रिसालत और उसके बाद मौला कायनात। कहने लगे एक बात आपको समझाना चाहूं कि वो जो दूसरी कुर्सी है ना, वो जो दूसरा मरहला है कि परवरदिगार की ज़ाती वाजिबुल वजूद के बाद मुमकिनात की कैफियत में जो सबसे ऊंचा मकाम है, उस पर अगर एक कुर्सी हो تو پیغمبر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. اور اگر دو کرسیاں رکھ دیا جائے کہ بھائی پروردگار کی مخلوقات میں دو اصناف ہیں, ایک صنف رجال ہے ایک صنف نسوان ہے. ایک صنف رجال ہے مردوں کی صنف ہے, ایک صنف نسوان ہے خواتین کی صنف ہے. تو پھر یہ کرسی جو فاطمہ زہرا کی ہے وہ مولا کائنات سے اس اعتبار سے بلند نظر آئے گی کہ پیغمبر کے برابر نظر آئے گی. اور اسی کو پیغمبر نے کہا تھا فاطمہ تو بدعت منی, اور روایتوں کے انداز کو دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا جب پیغمبر آتے تھے جناب زہرا کھڑے ہو کر استقبال کرتی تھی, جب زہرا آتی تھی پیغمبر اپنے مقام سے کھڑے ہو کر. جناب زہرا سمجھ میں آ رہی کس بلندی پر فاطمہ زہرا؟ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو لفظ کفن سے استفادہ کرتے ہوئے ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب زہرا کی عظمت کا. جناب زہرا کی عظمت پر ایک بابا سے بلند سلوات پڑے وہاں اللہ صلی اللہ محمد ولم یکن لہ کفوان احد, کوئی کفو نہ ہوتا پروردگار عالم کا. اور پیغمبر نے جملہ فرمایا لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا. سبحان اللہ, وہ لفظ جو سورہ توحید میں پروردگار اپنے لیے استعمال کر رہا ہے کہ پروردگار کی ذات کو کوئی کفر تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا. پیغمبر اکرم جناب زہرا کے بارے میں فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو یاد رکھنا فاطمہ زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا. کیا منزلت ہے جناب زہرا سلام علیہ وسلم کی, کیا مقام اور مرتبہ. یعنی جملہ مجھے کہنے تھے مولا کائنات کے فضائل تو کم نہیں, مولا کائنات کے فضائل اس بلندی پر ہے جہاں انسان سمجھ میں نہیں آ سکتی. لیکن جناب زہرا کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مولا کائنات کے لیے کوئی اور کفو ہو سکتا ہے اور ہوا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
بے شک کی شان نہیں گھڑانا چاہ رہا, سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں مولا کائنات کے لیے کوئی اور کفو ہو سکتا ہے. جناب زہرا اکیلی شریک حیات نہیں ہے مولا کائنات کی, جناب عمر بنی ہے بعد میں اور خواتین ہیں جو بیت الشرف ہے مولا کائنات کے تو تشریف لائیں. تم علی کے لیے تو کوئی اور بھی خاتون آ سکتی ہے, یاد رکھنا فاطمہ کے لیے علی کے سوا کوئی کائنات میں مردی بن سکتا. ایک سلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آ گیا اذان کی رات, یہ توحید جس پہ پروردگار اتنا حساس ہے. اب میں سمجھانا سیدھے چاہ رہا ہوں کہ وہ سمد ہے جو درمیان کا مرکزی ترین نقطہ ہے. قل هو الله احد وحدانیت کی بات کی, اہم ترین بات جو ہے وہ سمدیت کے اندر ہے کہ نہ وہ زمان کی قید میں ہے نہ وہ مکان کی قید میں ہے نہ کسی طرح کی احتیاج ہے, وہ بے نیاز ہے. کائنات کی ہر مخلوق اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں, اس کو کسی قسم کی نیاز نہیں ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ ہر طرح سے خود مختار ہے, ہر طرح سے بے نیاز ہے. لیکن اپنی اس توحید کو بیان کرنے کے لیے جو پورے قرآن میں مرکز توحید بن کر سورہ توحید بن کر آ رہی ہے, وہ پروردگار بھی کہہ رہا ہے کہ اگرچہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ابتدا میں کل کہہ کر بتاؤں گا, اے محمد میں تیرا محتاج ہوں, تو جا کے بیان کر کے میرا پروردگار ہے.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری
یا علی. میں کیسے سمجھاؤں, میں سمجھ, یعنی یہ ایک نقطہ تھا, ایک جملہ تھا جس کی خاطر میں نے تین مجلسوں سے پڑھی تھی. ایک جملہ جو میں نے پڑھا کہ وہ توحید پروردگار عالم محمد کے وسیلے کے بغیر انسانیت تک نہیں پہنچانا چاہ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں پہنچا سکتا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ توحید اپنی نہیں پہنچا سکتا. پروردگار ہے وہ, مسبب الاسباب ہے, وہ جب چاہتا ہے آگ جلاتی ہے, وہ جب چاہتا ہے آگ ٹھنڈا کر دیتی ہے. اس کے ہاتھ میں, یہ ہم نے تو کچھ نہیں بنایا, اس نے بنایا, اس کی مرضی. اس نے آگ کو جلانے والا بنایا, پانی کو ٹھنڈا کرنے والا بنایا. کبھی وہ چاہتا ہے تو آگ ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتی ہے, پانی جلانا شروع کر دیتا. کبھی کسی منافق کو سبیل کا پانی پلا کر تو دیکھیں. محمد غور فرمانے, وہ جب چاہے تاثیر بدل دے, اس کی مرضی. تو اس کے ہاتھ میں ہر طرح کا اختیار ہے. لیکن ہر طرح کے اختیار کے باوجود آپ جن گرامی جا کر پورے عالم اسلام میں اہل ادب سے کہیں بھی جا کر سوال کیجئے, سورہ
توحید سے اگر کل کو نکال دیا جائے تب جا کر ایکچولی توحید مکمل ہوتی ہے. کل لانے کے بعد کل تم کہو, کس سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا؟ اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کل, اے حبیب تم کہو. یعنی اس کل کے اندر رسالت چھپی ہوئی ہے. پہلے رسالت کی بات آئے گی, اس کے بعد توحید کی بات آئے گی. پروردگار اپنی توحید اپنے بندوں تک پہنچانا چاہ رہا ہے, محمد کے وسیلے سے پہنچانا چاہ رہا ہے. تو سمجھانا صرف یہ ہے کہ وہ محمد کے پروردگار اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جس محمد کو وسیلہ بنا رہا ہے, اگر امت اس محمد کو خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنائے تو اس میں کون سے عیب کی بات ہے؟ عجیب بات ہے کہ محمد کا وسیلہ پروردگار اختیار کرے, اور اگر مسلمان اسی محمد کا وسیلہ اختیار کرے خدا تک پہنچنے کے لیے تو مسلمان پر انگلی اٹھائی جا رہی. ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. لیکن یاد رکھنا یہ ارتباط اسی طرح سے ہوتا ہے. اچھا میں چاہ رہا ہوں ایک نقطہ اور آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ بات سمجھا سکوں. مجھے نہیں پتا, میں نے اس مرتبہ کہا تھا کہ کچھ باتیں ہماری مشکل ہوں گی جو بہرحال سچ عمومی سے تھوڑا بلند ہوں گی, اور جن تک میری بات نہ پہنچ سکے میں نہ سمجھا سکوں, میں پہلے سے معذرت کر لیتا ہوں. دیکھیں بعض اوقات مسئلہ فاعل کی فاعلیت میں نہیں ہوتا, مفعول کی مفعولیت میں ہوتا ہے. میں نے مشکل بات کر دی نا, تھوڑا سا سمجھانا ضروری ہے. یہاں پر کوئی ایسا مومن بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پر کہ جو بہت اچھا گھوڑ سوار ہو اور بڑے اچھے سے گھوڑے کی سواری کر سکتا ہو. ممکن ہی کوئی ہو کہ ہمارا سمجھ آتی ہے گھوڑے سواری, آپ لے آئے گھوڑا میں بیٹھنے کو تیار, اور مجھے ہارس رائڈنگ آتی ہے, دنیا کے بہترین گھوڑے سوار کو لے کر آ جائے, اور کیسا ہی گھوڑا اس کے سامنے آ جائے وہ اس پر بیٹھنے کو تیار ہے, گھوڑا سواری کرنے کو تیار. سمجھ آ گئی بات؟ لیکن میں اس کے سامنے لکڑی کا گھوڑا لے کر آ جاؤں, اس کو دوڑا کے بتاؤ تو مانے؟ تو مسئلہ کس میں ہے, گھوڑا دوڑانے والے میں یا گھوڑے میں؟ فاعل کی فاعلیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
سبحان اللہ,
اور فرمانے وہ جو گھوڑا دوڑانے والا ہے وہ گھوڑا دوڑا سکتا ہے, لیکن جو گھوڑا اسے دیا جا رہا ہے اس میں دوڑنے کی طاقت نہیں ہے.
سبحان اللہ,
پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں نہیں پہنچا پا رہا. بعض اوقات مسئلہ فاعل کی فاعلیت میں نہیں ہے, فاعل کی صلاحیت پر کوشچن مارک نہیں ہے, مفعول کی قابلیت کے اندر پرابلم ہے. طبیعت جن کے قابل, اقبال نے اسی جملے کی طرف اشارہ کیا تھا, صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں, نہیں سمجھانے میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ نام نکل جائے گا. نو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے, ہوا نہ سرسبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جو کا.
سبحان اللہ,
اب وہ بہرحال کیا مطلب تھا اس کا اور کیا کہنا چاہ رہے اقبال اور کس فلسفے کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کی اس وقت پر نہیں جانا مطلب. لیکن بعض اوقات مفعول کی قابلیت پرابلم ہے, فاعل کی صلاحیت میں پرابلم نہیں ہے. پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا تھا, لیکن پروردگار نے مخلوق تو خود بنائی تھی, اسے پتا تھا میری مخلوق میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹ اس تک جا سکوں, لہٰذا محمد کا وسیلہ بنا کر بتایا کہ دیکھو اے میرے بندو مجھے معلوم ہے میں نے تمہیں کیا بنایا ہے, تم میں صلاحیت نہیں ہے کہ تم برداشت کر سکو. جب تک محمد اور آل محمد کا وسیلہ درمیان میں نہیں ہوگا نہ میں تم تک پہنچ سکتا ہوں نہ تم.
بہت
اعلیٰ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہے رسالت. رسالت اس لیے نہیں ضروری ہے کہ پروردگار رسالت کا محتاج ہے. رسالت اس لیے نہیں ضروری ہے کہ پروردگار مجبور ہے. فاعل کی صلاحیت میں مسئلہ نہیں ہے, مفعول کی قابلیت کا مسئلہ ہے. انسان اس قابل نہیں ہے کہ پروردگار کی توحید کو بغیر محمد والے محمد کے سمجھے. اور ذرا گرامی یاد رکھیے گا, جس لیول پر آ کر رسول کی رسالت ہے اسی مرحلے پر آ کر علی کی ولایت ہے. صاحب علی نے بھی طالب تو بہت دور کی بات ہے. اہل بیت کا گھرانہ تو وہ ہے کہ جہاں علی اصغر بھی باب الحوائج ہے. یعنی گفتگو مکمل کی ہے, بات کل آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اب یقین جانیے ان ایام میں دل چاہتا ہے کہ صرف مصائب کا تذکرہ ہو. یہ ایام رونے کے کیا، یہ ایام پرسہ دینے کے ایام، یہ ایام گریہ کرنے اور آنسو بہانے کے ایام. عزیزان گرامی، اہل بیت کے گھرانے کا ایک ایک بچہ، کربلا کا ایک ایک شہید جان ہے کربلا کی، لیکن کیا عرض کروں، اصغر، دیکھیے ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور یہیں سے شہزادہ علی اصغر کے مصائب کا آغاز کروں. دیکھیے کائنات میں جتنے بھی دستاویز بنتی ہیں نا، اس پر دو گواہوں کے دستخط ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ دستاویز نامکمل ہوتی ہے، چاہے وہ دستاویز کتنی اہم کیوں نہ ہو، ان دو دستخطوں کے بغیر نامکمل ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کربلا کے جو دستاویز ہیں نا، اس میں ایک دستخط کربلا کے میدان میں ہوئے، ایک دستخط شام میں ہوئے. کربلا کے گواہ کا نام ہے علی اصغر، شام کے گواہ کا نام ہے سکینہ. ان دونوں کو نکال دینا، خدا کی قسم کربلا ادھوری محسوس ہوتی، کربلا نامکمل محسوس ہوتی. شب عاشور کو پوچھے میرے باپ کے دل سے کیا گزر رہی تھی میرے باپ کے دل میں، جب مولا حسین نے آ کر دیکھا نا ایک ایک پی پی ہوں گی خیمے میں، تو شہزادی اصغر کا جھولا جھولا رہے تھے اور وہ جھولے کی جو لکڑی تھی نا اس کے پسر رکھا ہوتا وہ میرے باپ نے، اور اصغر سے باتیں کر رہی تھی. باتیں کرتے کرتے کہتی ہے اصغر، میرے لال تو کتنا چھوٹا ہے، تو کتنا چھوٹا ہے. کل آل محمد کی قربانی کا دن ہے، میرے لال تو کاش تو اتنا بڑا ہوتا کہ میں تجھے گھٹنیوں کے بل چلا کر میدان میں بھیج سکتی، تو تجھے گھٹنیوں کے بل بھی میدان میں بھیج دیتے. شاید اصغر نے زمانے پہ زمانے سے کہا اما کل کا دن دو، آنے دو، تمہیں معلوم نہیں ہے میرا بابا مجھے مدینہ سے وعدہ کر کے لے کر آ. اور عزیزان گرامی کربلا کے میدان میں عصر کا وہ وقت آ گیا جب میرا مولا کربلا کے میدان میں یک و تنہا رہ گیا، اور اس غربت کے عالم میں، اس تنہائی کے عالم میں، اس مظلومیت کے عالم میں میرے مولا نے خیمے سے باہر آ کر ٹیلے پر بلند ہو کر ایک جملہ کہا، حل بن ناصر ینصر، حل بن مغیث یغی سنا، حل بن مجیر یجارو ان حرم رسول اللہ. کوئی ہے ہماری نصرت کو، کوئی ہے ہماری فریاد رسی کو؟ اگر گرامی سنیں کہ جملہ علماء فرماتے ہیں مخاطر نے لکھا ہے، جب مولا حسین نے جملہ کہا نا، دو مقامات سے جواب آیا. میں دوسرے مقام پہلے عرض کر دیتا ہوں، دو مقامات سے جواب آیا. پہلا جواب آیا اس حجرے سے کہ جس حجرے میں میرے چوتھے امام غشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے، ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آئے، بابا ابھی 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 سے شہید سے جان زندہ ہے. امام حسین نے جناب ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم حجت خدا کو سنبھالو، سید سجاد کا زندہ رہنا ضروری ہے، خیمے میں لے کے جاؤ. اور دوسرا خیمہ جہاں سے جواب آیا وہ علی اصغر کا خیمہ تھا، ام رباب کا خیمہ، جہاں اصغر کی رونے کی آواز بلند ہوئی، ام رباب کی رونے کی آواز بلند ہوئی. اجر کمل اللہ، اجر کمل اللہ، میرا مولا ام رباب کے خیمے میں آیا، رباب کیا بات ہے تمہارے رونے کی آواز کیوں بلند ہو گئی؟ ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی تو حسین زندہ ہے، آپ کے رونے کی آواز کیوں بلند ہو گئی؟ رو کر فرماتی ہے والی، جیسے ہی آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے، ششماہے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، بڑا بے چین ہو رہا ہے، مسلسل رو رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ اصغر کو ہو کیا گیا. اپنے عمل کی سعی لا حاصل پہ ستم کر روئے ہیں، کرب و بلا کے آئینوں کو توڑ کے پتھر روئے ہیں، گہوارے میں گریہ اصغر کا مقصد تھا اذن جہاد. ایک روایت بتلا دو میدان میں اصغر روئے. یہ مشکل کشا کا پوتا روتا نہیں لیکن اصغر کیا کرے کہ جس سن میں ہے رونے کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا بتانے کا. بابا آپ بھول گئے ابھی صدائے استغاثہ کا وقت نہیں آیا, آپ کے لشکر کا ایک سپاہی زندہ ہے, آپ مدینہ سے وعدہ کر کے لائے. اجر کو بدل اللہ, خدا ناسوں کو قبول کرے. غم محمد و آل محمد کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. خدا کرے حسین کے روضے پر جا کر ذریعہ حسین کے سامنے بیٹھ کر حسین حسین کرے اور اصغر کا پرسد. میرے مولا نے ایک مرتبہ رباب کو دیکھا, رباب تم ایسا کرو اصغر کو تیار کرا دو, شاید ہم چشمائے کو پانی پلا کر لے آئے. میرے مولا یہ پانی پلانے کے لیے اصغر کو تیار کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور میرے باپ نے اصغر کو تیار کیا. سکینہ سارے منظر کو دیکھ رہی ہے خاموش. میرے مولا حسین نے اصغر کو لیا اور ایک مرتبہ میرا مولا کربلا کے میدان میں آیا. گرمی اتنی زیادہ تھی میرے مولا حسین نے ابا کے دامن کو علی اصغر پر ڈال دیا. فوجی اشکیا دیکھ رہی ہے کہ حسین ابا کے دامن میں چھپا کر کچھ آ رہے ہیں. فوج میں چیخیں گوئیاں ہونے لگی, نہ جانے حسین کیا لے کر آ رہے ہیں. کسی نے کہا قرآن لے کر آ رہے ہیں, کسی نے کہا کچھ اور لے کر آ رہے ہیں, لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا یہ قرآن تو نہیں ہے لیکن قرآن ناطق کا ایک پارا ضرور ہے جس کو حسین لے کر آ رہے ہیں. اللہ نے گرامی جملہ کہوں, میرے مولا سید سجاد کے مسائل میں ایک جملہ بہت پڑھا جاتا ہے. جب میرے مولا سید سجاد لوٹ کر کربلا سے واپس مدینہ منورہ میں آگئے نا, تو کسی نے پوچھا تھا مولا ایک بات بتائیے آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری؟ اجر کو بدل, آپ نے سنا ہے نا میرے مولا نے کیا فرمایا تھا, تڑپ کر فرمایا تھا الشام الشام. جو مصیبتیں سید سجاد پر شام میں گزری وہ مصیبتیں کہیں بھی نہ گزری. میرا دل کہتا ہے میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا, اگر میں مولا حسین سے پوچھوں مولا اتنا بتا دیجئے کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کون سا تھا, میرا یقین کہتا ہے میرا مولا کہے گا اصغر اصغر. اجرکم اللہ میرے مولا نے ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا. فوجی اشقیا نے شہزاد علی اصغر کو دیکھا اور میرے مولا نے ایک مرتبہ فوجی اشقیا کو مخاطب کر کے کہا, اے فوجی اشقیا تم نے میرے سارے آدمیوں کو مار دیا, میرے سارے لشکر کو تم نے شہید کر دیا. دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کو تو خدا نہ تھوڑا سا پانی پلا دو. میں نہیں سمجھا سکا اعزاز گرامی, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مصائب کے درمیان سمجھانے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جن پر زندگی میں مشکل وقت آتا ہے, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, کبھی کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں, کبھی قرضہ مانگتے ہیں, لیکن کائنات کا وہ بادشاہ جس نے صرف دینا سیکھا ہو آج تک کبھی کسی سے مانگا نہ ہو, مولا حسین سے پوچھے پہلی مرتبہ 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کی بھیک مانگی تو کیسے بنتی. رو کے فرماتے ہیں اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے, میرا بچہ پیاس سے جا بلب ہے, اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دو. فوج اشرا میں کسی کو رحم نہ آیا, کوئی پانی پلانے کے لیے آگے نہ بڑھا. میرے مولا کچھ دیر رکے ہیں, جب فوج میں کوئی حرکت نہ ہوئی ایک مرتبہ تڑپ کر کہتے ہیں فوج اشقیا تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اصغر کے بہانے سے حسین پانی پی لے گا, چلو میں ایک کام کرتا ہوں میں اصغر کو زمین پہ لگا دیتا ہوں, خود پیچھے چلا جاتا ہوں, خود آ کر تھوڑا سا پانی پلا دو. یہ کہہ کر میرے مولا نے جو اب تک ابا کے دامن سے اصغر کو کربلا کی گرمی سے بچا کر رکھا تھا, نہ جانے کیسا دل تھا میرے مولا حسین کا اصغر کو کربلا کی زمین پر لٹا دو. اجرکم اللہ, अमीर कुमार अल्लाह मेरा मौला चंद कदम पीछे हटा, कोई जालिम पानी पिलाने के लिए ना आया, कुछ लम्हे गुजरे तड़प कर मेरा मौला आगे बढ़ा, असगर को जमीन से उठाया अपने हाथों पे रखा और अब मेरे मौला ने लश्कर अशिया से कुछ नहीं कहा, बेचारगी के आलम में असगर को मुखातिब करके कहा, मेरे लाल असगर मैं इससे ज्यादा तेरे लिए पानी के लिए हाथ नहीं फैला सकता। फौजी अशिया को यकीन नहीं आ रहा, असगर तू खुद बता दे कितना प्यासा। अजरकुमल अल्लाह जैसे ही शहजादा अली असगर ने बाबा के इस जुमले को सुना, मकातिल लिखते हैं एक मर्तबा सूखी हुई ज़बान असगर ने अपने लबों में फिराना शुरू की, अब जो सूखी ज़बान असगर ने फिराई फौज अश्किया में हलचल मची, उमर साद का जुमला आया या हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को खता कर दे, जो हुसैन की ज़बान बोल रही थी उसमें इतनी ताकत नहीं थी जो असगर की ज़बान बोल रही थी। इंसान को मारने के लिए काम आता था, इंसान की गर्दन को तोड़ने के लिए काम आता था, दो भाल का तीर होता था, भेड़ या बड़े जानवर को काटने के लिए काम आता था, और अगर कोई बड़ा दरख्त हो उसको काटने के लिए तीन भाल का तीर इस्तेमाल किया जाता था। बड़े दरख्त को काटने के लिए तीन भाल का तीर इस्तेमाल किया जाता था, उलेमा ने लिखा है इतना तो असगर का वजन भी नहीं था जितना हुरमला के तीर का। एक मर्तबा हुरमला ने तीर जोड़ा, लेकिन अजीब बात है एक मर्तबा हाथ कांप है, तीर जमीन पर गिरा, दूसरी मर्तबा उठाया जमीन पर गिरा, तीसरी मर्तबा उठाया, किसी ने कहा हुरमला तुझ जैसा बहादुर 6 महीने के बच्चे से डर गया, सुनोगे हुरमला ने क्या जुमला कहा, दिल पे हाथ रख के सुनना। हुरमला कहता है मैं जैसे ही तीर चलाना चाहता हूँ मुझे ऐसा लगता है खेमे का पर्दा उठता है और बच्चे की मां कहती है हुरमला मेरा बच्चा 6 महीने। हुरमला मेरा बच्चा छोटा। एक मर्तबा हुरमला ने तीसरी मर्तबा आंखों को बंद किया, निशाना लिया और निशाना लेने के बाद आंखों को बंद किया, तीर चलाया, तीन भाल का तीर चला। मेरा शहजादा अली असगर रिवायतों में जुमला ये है कान से कान तक पूरी गर्दन दबाव करी, बच्चे के बदन में खून कितना था, प्यास से जा बलब था, मौला हुसैन के हाथों में असगर का जनाजा था, चंद कतरे बहे मौला हुसैन के हाथों में जमा हो गए। अजीजो जुमला सुनोगे, मेरा मौला हुसैन ने चाहा इस खून को जमीन करबला पर फेंक दे, जमीन करबला तड़प गई, मौला इस खून ना का एक कतरा भी अगर जमीन पर आया कयामत तक दाना ना उगेगा, मौला कयामत तक दाना ना उगेगा। मेरे मौला ने चाहा इस खून को आसमान की तरफ फेंक दे, आवाज आई ए हुसैन इब्न अली ये जुल्म ना करना, ये खून नाहक अगर आसमान की तरफ आया कयामत तक पानी का एक कतरा ना बरसेगा, इनकार आसमान को है राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना करी। अजी तो सुनो कि क्या किया मेरे मौला हुसैन ने, जब जमीन और आसमान ने इनकार किया असगर ने वो खून नाहक अपने चेहरे में लगा लिया, नाना के हुजूर जाऊंगा चेहरा सुर्ख रो लेकर जाऊंगा असगर के जनाजे को। मेरा मौला आहिस्ता आहिस्ता खेमे की तरफ चला, खेमेगाह की तरफ चला, रबाब के खेमे के पास आया, ये वो मंजर है अज़ीज़ाने गिरामी जब मेरा मौला हुसैन एक मर्तबा कश्मकश में फंसा, इमामत कह रही है आगे बढ़ जाओ इम्तिहान को पूरा करो, बाप का दिल कह रहा है अरे माँ के सामने 6 महीने के बच्चे की लाशी को कैसे पेश। अजर कुमार अल्लाह 7 मर्तबा मेरा मौला आगे बढ़ा, 7 मर्तबा मेरा मौला पीछे بیٹھا انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی رزق میں خزائے کا و تسلیم اللہ امر کا، پالنے والے اگر تیری یہی رضا ہے حسین تیری ہر رضا پر راضی ہے، سات مرتبہ آگے اٹھا، سات مرتبہ پیچھے اٹھا میرا مولا، اور ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے، اصغر خاموش ہے، جب خیمے سے چلا تھا تو روتا ہوا بچہ تھا، واپسی آیا تو خاموش ہو گیا، سکینہ سمجھی میرے بابا اصغر کو پانی پلا کے لے کر آ گئے، عجیب جملہ کہا بابا، مجھے سمجھ میں آ گیا اصغر آپ کو زیادہ پیارے، بابا مجھے سمجھ میں آ گیا اصغر آپ کو زیادہ پیارے ہیں، حسین نے سکینہ سے کہا بیٹی تجھے کیسے پتا چلا اصغر مجھے زیادہ کی پیارے ہیں، رو کر کہنے لگی بابا پیاسی تو میں بھی تھی، آپ اصغر کو پانی پلا کے لے گیا، آپ نے اصغر کو پانی پلا لیا، آپ کو سکینہ کی پیاس کا خیال نہ آیا، میرے مولا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ابا کے دامن کو الٹ دیا، اب جو الٹا سکینہ کی نظر نہ پڑی لیکن رباب کی نظر پڑ گئی، اصغر کے گلے کو دیکھا، چنے ہوئے گلے کو دیکھا، ایک عجیب جملہ مخاطب کر کے کہا اصغر کو، اب اس لوگ کا یوں نہار، اے میرے لال تیری عمر کے تو جانور بھی زبان نہیں ہے،